السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ العصر پر بطریق تذکر کچھ غور کیا تھا، یعنی سورہ مبارکہ سے اصل عملی رہنمائی، اصل نصیحت اور اس کا اصل سبق حاصل کیا تھا، اور وہ یہ کہ ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عظیم قرآن حکیم انسان کی فوز و فلاح اور اس کی کامیابی کی شرائط چار ہے: ایمان اور عمل صالح، اور تواصب الحق اور تواصب الصبر. آج ہم اس سورہ مبارکہ پر بطریق تدبر غور کا آغاز کر رہے ہیں. اس کے لیے اس سورہ مبارکہ کو دو حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے. پہلا حصہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور دوسرا حصہ ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دوسری آیت کیونکہ مرکزی ہے، وہ پہلی آیت سے بھی ملحق ہیں اور آخری آیت سے بھی، لہذا وہ دونوں حصوں میں مشترک ہیں. اب پہلے حصے پر نگاہوں کو مرتکز کیجیے. اس میں پہلی آیت ایک قسم پر مشتمل ہے، والعصر. واو عربی میں حرف قسم ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے، والعصر زمانے کی قسم. عصر کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو لفظ زمانہ، لیکن اب ذرا گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے کہ زمان خود عربی کا لفظ ہے، قرآن نے اسے اختیار نہیں کیا. وقت عربی کا لفظ ہے، وہ یہاں استعمال نہیں ہوا. کوئی وجہ ہے کہ لفظ عصر آ رہا ہے. اس کے لیے ذرا مزید غور کیجیے. دو الفاظ عربی زبان کے بڑے عجیب ہیں، دہر اور عصر. ان دونوں میں اس حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہے جسے انسان نے ابھی ماضی قریب میں سمجھا، اور وہ یہ کہ زمان و مکان دو جدا حقیقتیں نہیں، بلکہ ٹائم اینڈ سپیس یہ ایک ہی وحدت تھی. عربی زبان کے ان دونوں الفاظ میں زمان و مکان کی وحدت کی طرف اشارہ ہوتا، لیکن دہر میں مکان کی وسعت کی طرف زیادہ توجہ ہے، اور اصل میں اس ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کے زمانی ایلیمنٹ کی طرف زیادہ توجہ کی گئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں الفاظ سے قرآن حکیم میں دو سورتیں موصول ہیں. سورۃ الدہر 29ویں پارے میں، اور یہ سورۃ العصر ہے 30ویں پارے میں، جس پر ہم اس وقت غور کر رہے ہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دہر اور عصر میں جو بنیادی فرق سامنے آیا، اب اس کے اعتبار سے غور کیجئے کہ عصر کا ترجمہ ہوگا گزرنے والا زمانہ. جدید فلسفے میں جو وقت کی بحث آتی ہے، زمان کی بحث، اس میں آپ کو الفاظ ملیں گے سیریل ٹائم. ایک وقت وہ ہے جو گزرتا ہے جس میں ماضی حال اور مستقبل کی تقسیم تھی, اور ایک ایبسولیوٹ ٹائم پیور ڈیوریشن جس میں گزرنے کا کوئی سوال نہیں ہے. عربی زبان میں احسار کہتے ہیں تیزی سے چلنے والی آندھی, جھکڑ احسار. عصر کا وقت وہ ہے دن کا جبکہ دن تیزی سے ختم ہو رہا ہوتا, پورا دن گزر چکا, اس کا تھوڑا سا حصہ باقی. تو یہاں اب اگر ہم والعصر کی ترجمانی کریں گے تو مفہوم ہوگا تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے. آپ غور کریں گے تو یہ وہ تصور ہے جو ہر زبان کی جو ادبیات عالیہ ہیں ان میں آپ کو ملے گا. اردو کا ایک شعر ہے, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. انگریزی میں بھی وہ سام آف لائف مشہور نظم ہے, آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو. ہمارے دل کی ہر دھڑکن ہمیں قبر سے قریب تر کر رہے ہیں. اس میں گویا کہ ایک چونکانے کا انداز ہے. والعصر, اے غافل انسان جو اپنی غفلت میں زمانے کو ٹھہرا ہوا محسوس کر رہا ہے, یہ زمانہ جو تیری اصل پونجی ہے, جو تیرا اصل راس المال ہے, جو تیرا اصل سرمایہ ہے, اسی میں تجھے بننا ہے جو کچھ بننا ہے, اور اسی میں تجھے بنانا ہے جو کچھ بنانا ہے. لیکن تیری یہ اصل پونجی برف کے مانند پگھلتی چلی جا رہی ہے. تو چونکانے کا انداز, بیدار کرنے کا انداز یہ سورہ والعصر کے اندر مسمر ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسان کی گمراہی کے بہت سے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ وہ زمانے کی وسعتوں میں گم ہو جاتا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. اس گمشدگی کے عالم سے انسان کو نکالنے کے لیے یہ اسلوب نہایت بلیغ ہے, نہایت مؤثر ہے. والعصر زمانہ گواہ ہے. کس حقیقت پر گواہ ہے؟ اب یہ ہے دوسری آیہ مبارکہ, ان الانسان لفی خسر. تمام انسان, ہر انسان میں الف لام جو انسان پر داخل ہوا ہے اس نے اس میں حسر کا مضمون پیدا کر دیا. تمام انسان, انہ حرف تاکید ہے, فی حرف جار ہے, اس پر پھر لام کا اضافہ ہوا, لفی لام پھر تاکید کے لیے. خسر, بہت بڑا خسارہ. واقعہ یہ ہے کہ تمام انسان بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والے, تمام انسان بڑے کھاتے میں. اب ذرا نگاہوں کو اس پر مرتکز کیجیے. ہر حساس انسان اگر نوع انسانی کی کیفیات کا مشاہدہ کرے گا تو سب سے نمایاں حقیقت جو اس کے سامنے آئے گی وہ یہ کہ انسان بڑے بوجھوں تلے دبا ہوا ہے, بڑی مشقت اور بڑی محنت, طرح طرح کے مصائب, طرح طرح کی مشکلات ہیں کہ جن سے ہر انسان دوچار ہے. انسانوں کی ایک کثیر تعداد تو وہ ہے جسے صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کرنے کے باوجود دو وقت کا پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں. کتنے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بچے ان کے سامنے دم توڑ دیتے دوا کے بغیر, ان کو اتنی مقدرت نہیں ہے کہ ان کا والدہ اپنے اطمینان کی حد تک کرا سکے. پھر اس کو دکھ لگے ہوئے, کبھی اولاد کی محبت میں یہ تڑپتا ہے، کبھی مال کی تمنا اسے رلاتی ہے، کبھی کسی عزیز کی طرف سے اسے صدمہ پہنچتا ہے، کبھی اس کے جذبات کو کوئی ٹھیس لگتی ہے، طرح طرح کی مصیبتوں اور مشکلات. واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی کا مقدر اس کی طرف قرآن حکیم نے آخری پارے کی سورہ مبارکہ میں اشارہ فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر، ہر قلب حساس رکھنے والا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ غنیمت ہے کہ قلب حساس ہر شخص کو نہیں ملا، ورنہ ایک نہیں لاکھوں اور کروڑوں ہوتے گوتم بدھ جو انسانوں کے دکھوں کو دیکھ کر اس تمدن سے اور تہذیب کی دنیا سے منہ موڑ کر جنگلوں میں جاد بونی رما دی. اس حقیقت کو بڑے پیارے انداز میں مرزا غالب نے بھی بیان کیا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. لیکن قرآن کا بیان کچھ اور ہے. یہاں تک تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ انسان کی حیثیت بھی بار برداری کے کسی حیوان کی، کولو کے کسی بیل کسی ہے، کہ ہر ایک کے لیے مشقت ہے اور محنت ہے. مزید صرف یہ کہ انسان میں احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، اس کے جذبات کو بھی ٹھیس لگتی ہے. جبکہ لدو اونٹ کے لیے یا کولو کے بیل کے لیے یہ سوہان روح نہیں، لیکن انسان کے المیے کا نقطہ عروج اصل میں وہ مرحلہ ہوگا جب یہ ساری مشقتیں جھیل کر اور ساری مصیبتیں برداشت کر کے انسان دفعتاً اپنے مالک کے حضور میں پیش کر دیا جائے گا. جواب دہی بھی کرو، تم کیا کر کے آئے؟ تم نے ہمیں جو مہلتیں تمہیں ہم نے جو مہلت عمر دی، اس میں کیا بنایا، کیا کمایا، خیر کیا یا شر کیا، نیکی کمائی یا بدی کمائی، ہماری طرف رخ رکھا یا دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا. ایک ایک فیل کا حساب دو، ایک ایک قول کا حساب دو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اب ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ صرف انسان کا ہے، حیوان کا نہیں. جو شرف اسے ملا ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام اور مرتبہ اسے حاصل ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ ریسپانسیبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے، جواب دہ ہے. جس کا نقشہ ایک حدیث میں حضور نے کھینچا صلی اللہ علیہ وسلم، لن تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے، جواب دہی کے کٹہرے سے وہ جنبش نہ کر سکے گا، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے پانچ باتوں کا جواب نہ لے لیا جائے. عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ وہ کہاں جائے گی، کہاں کھپائی. دیکھیے والعصر کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور خاص طور پر عمر کا وہ حصہ جسے شباب کہتے ہیں، امنگوں کا دور، ولولوں کا دور، جسم و جان میں جبکہ حرارت اور توانائی ہوتی، اپنی عمر کا وہ قیمتی حصہ کہاں ضائع کیا. وعن مالہ، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، حلال سے یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے، اور کہاں خرچ کیا، ادائے حقوق میں خرچ کیا یا علل و تلنوں میں اور عیاشی اور بدماشیوں میں وہ مال خرچ کیا. اور آخری اور سب سے کٹھن سوال، وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا. ان میں سے ایک ایک کی جواب نہیں ہے. یہ وقت ہے جبکہ انسان پکار اٹھے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. اسی وقت کے احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے نسل انسانی کے گلے سرسبز لرز جاتے رہے، کانپتے رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عجیب قید کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا، درختوں پر چہچہانی والی چڑیا، جس سے محاسبہ نہیں ہوگا، جس کا حساب نہیں ہوگا. کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جل جاتا ہے، نسل منسیہ ہو جاتا ہے، اس کا محاسبہ نہیں، اس کے لیے جواب دہی نہیں. یہ ہے وہ معاملہ جس کو آخری پارے ہی کی ایک اور صورت میں بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان، تجھے یہ مشقتیں جھیل کر، مصیبتیں برداشت کر کے، یہ تمام بوجھ اٹھاتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے ساتھ ملاقات بھی کر لے. ایک وقت آئے گا جب اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوں گے اور تمہیں جواب دہی کرنے ہوں گے. بڑی اعلی عکاسی کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو فکر جائیں گے. یہ ہے وہ مرحلہ جس کے احساس سے کسی شاعر نے کہا کہ انسان اس وقت پکار اٹھے گا کہ مرا ہے کاش کہ مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا. یہ انسان کے اس المیے کا نقطۂ عروج ہے، یہ اس کا کلائمیکس ہے. اس سب کو ذہن میں رکھیے، اور اب ان دو آیات مبارکہ کی تلاوت کیجیے. ولاس ان الانسان لفی خسر. اس کا ایک نتیجہ برآمد ہوگا، ایک مایوسی کسی کیفیت تاری ہوتی ہوئی محسوس ہوگی. اس کا علاج ہے جو آخری آیت میں ہمارے سامنے آئے گا. ایک استثناء ہے، گویا کہ انسان پکار کر سوال کر رہا ہے، عین المفر، کہیں اس خسران سے بچنے کی کوئی صورت بھی ہے یا نہیں، اس خسارے سے بچاؤ کی کوئی شکل ہے یا نہیں. اس کا جواب ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. اب آج جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی مزید وضاحت مطلوب ہو تو میں حاضر ہوں.
یہ نقطہ شروع میں جو لفظ الاثر آتا ہے، تو اس سے ایک مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ اسی زمانے کے بارے میں یہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تھی. تو آپ کے خیال میں الاثر سے مراد یہ جو ایک وقت گزرتا ہے، ایک وہ زمانہ تھا جب یہ صورت نازل ہوئی، ایک یہ زمانہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. تو یہ جتنی باتیں اس میں جو کچھ کہا گیا ہے تو یہ اس زمانے کی تفصیل تو اس میں اثر انداز نہیں ہوتی؟
میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں بہت ہی عمدگی کے ساتھ تو اگر آپ کی بات کا جواب دوں تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید. انسان اور اس کے عواطف و میلانات بھی وہی ہیں جو پہلے تھے، اس خارجی حالات بدلے ہیں لیکن انسان کے اندر کی دنیا وہی ہے جو پہلے تھی، اور زمانہ اور اس کی وسعتیں اور اس کی شہادتیں بھی وہی ہیں جو پہلے تھی. زمانہ تو بلکہ قرآن مجید میں اگر ہم غور کریں تو کچھ ایسے محسوس ہوگا کہ ایک چادر کے مانند ہے جو ازل سے ابد تک تنی ہوئی، اور یہ ایک ہی حقیقت ہے، اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے. اور یہ جو چادر ہے زمانے کی، یہ در حقیقت چشمدید گواہ قرار دی جا سکتی ہے نوع انسانی کے عروج و زوال، اس کی پستی میں گرنے اور اس کی بلندیوں پر جانے کے جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں آئے، اس کے لیے گویا کہ چشمدید جو گواہ ہے وہ زمانہ ہے. اس پہلو سے قرآن حکیم میں جو مضامین آئے ہیں تاریخی، گویا کے لفظ والعصر میں ان کی طرف بھی ایک اشارہ ہے، لیکن اس میں قدیم یا جدید کی کوئی تفریق کسی پہلو سے میرے خیال میں موجود نہیں.
آپ سے سنا ہوا ہے کہ وہ صورتوں کا ربط بھی ہوتا ہے, تو صورت والنثر کا اور تقاصر کے ساتھ الحمدہ کے ساتھ ربط کیا ہے؟
یہ میں شاید آخر میں بیان کرتا لیکن آپ نے سوال کیا تو عرض کر دیتا ہوں. انسان جب اس زمانے میں گم ہو جاتا ہے اور حقائق پر اس کی نگاہ نہیں رہتی, جو کیفیت ہوتی ہے وہ سورہ تکاثر میں الہاکم التکاثر, تمہیں غافل کیے رکھا بہتات کی طلب میں. یہی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ چونکانے کے انداز میں سامنے آئی. والعصر, جاگو ہوش میں آؤ, یہ زمانہ جو تمہاری اصل پونجی ہے تیزی سے گزرا جا رہا ہے. اور اس غفلت کا جو عملی نتیجہ نکلتا ہے, انسان کے اخلاق میں جو پستی, کردار میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کا ذکر ہے جو سورہ ہمزہ میں ہے. ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ, اخلاقی اعتبار سے بھی پستی اور معاشی اعتبار سے بھی بخل اور شرس یہ انسان پر مسلط ہو جاتے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں سورۃ العصر ایک نہایت خوبصورت نگینے کی حیثیت سے جڑی ہوئی ہے. ان دونوں کیفیتوں سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو حفظ جان بنایا جائے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عربی زبان میں خسارے سے مراد جس کو ہم عام طور پر دو چار روپے کا, دو چار سو کا, دو چار ہزار کا خسارہ کہتے ہیں وہ بھی ہے, لیکن قرآن مجید نے عربی زبان کے الفاظ کو اختیار کر کے اصطلاحات کی حیثیت دی. قرآن مجید خسارے سے مراد لیتا ہے ناکامی, بربادی, تباہی. پھر اس میں کہیں وہ کہے گا ذالک هو الخسران المبین اولئک هم الخاسرون. تو یہاں در حقیقت ایک بہت جامع مفہوم کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے. یہ فلاح کی ضد ہے. ایک وہ شخص ہے جو کامیاب ہے, جس نے گویا کہ اپنی شخصیت, اس کے اندر جو ودیع شدہ اوصاف تھے ان کی بھی صحیح تعمیر کی اور وہ اپنے اعلی انجام کو بھی پہنچا. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو ناکام اور خاسر رہ گیا. تو خسارہ یہاں اس جامع مفہوم میں.
ڈاکٹر صاحب, جب بھی آدمی کامیابی یا ناکامی کی بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں انسان کے دو زندگی کے دو حصے آتے ہیں, ایک وہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اور ایک وہ جو موت کے بعد آئے گی. تو یہ جو گھاٹے کی بات ہے, یہ اس میں گھاٹے سے بچنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں, کیا وہ اس زندگی کے لیے ہیں یا آنے والی زندگی کے لیے ہیں؟ یہ ذرا وضاحت کر دیجیے.
اصل میں قرآن حکیم کا چونکہ اپنا مضمون یہ ہے کہ اصل زندگی وہ ہے, لہذا جب خسارے یا نفع یا ناکامی اور کامیابی کا ذکر قرآن کرتا ہے تو اس میں اصلاً تو پیش نظر آخرت ہی ہے, دنیا اس کے تابع ہوگی. چنانچہ سورہ تغابن ہے 28 پارے میں, اس میں قیامت کے ذکر میں فرمایا کہ ذالک یوم التغابن, ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے. اس روز معلوم ہوگا کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام ہوا. باقی یہ کہ اس دنیا میں بھی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو, تو یہ میں اگلے درس میں عرض کروں گا کہ اس دنیا میں کامیابی کے لوازم بھی وہی ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں آخری آیت میں, لیکن جو چیز کے اصل میں مد نظر ہے قرآن حکیم کے وہ ہے اخروی نجات, اخروی کامیابی, اخروی فوز و فلاح. اگر آپ اب ہم نے اس سورہ مبارکہ کے جزو اول پر اسی قدر مزید گہرائی میں اتر کر غور کر لیا, عملی اعتبار سے جو اس کا اہم ترین حصہ ہے وہ اس کی آخری یعنی تیسری آیت ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی.